www.attableek.com, the reviver of Iman.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وكما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں بھائی اور دوستو عزیز ہو، بخاری شریف میں ہے کہ معاشر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ سوال یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی، کیا آپ کی زندگی میں احد سے بھی زیادہ تکلیف والا کوئی دن گزرا ہے؟ اس لیے کہ وہ خود بھی حضرت کو بڑی تکلیفیں ہوئی، بڑے مسائل، بڑے حالات، بڑی پریشانیاں، حتیٰ کہ آپ کی 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 سے زیادہ زخمی ہو گئے، خود آپ کا دانت مبارک گر گیا، آپ کے سر میں کری لگی، آپ بے ہوش ہو گئے، بہت سخت حالات، یہاں تک کہ ابو سفیان نے نہ کہنے کی باتیں بھی کہی. مثلا نبی علیہ السلام کو احد کے موقع پر جب ابو سفیان کو کامیابی ہوئی تو کہنے لگا: لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا نامی بٹ ہے جس نے ہم کو کامیابی دی، محمد تیرے پاس نہیں ہے. اگرچہ اللہ کے نبی نے جواب ضرور دیا: اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے تمہارا نہیں. نبی علیہ السلام نے جواب دیا تھا: اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا معین و مددگار ہے تمہارا نہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں کہی، پہاڑ پر چڑھ کر کے اترانے لگا، غرور کرنے لگا، کہنے لگا: محمد تمہارے ساتھیوں میں کچھ لوگوں کو تو مسلح پائے گا، یعنی کان ناک کاٹ دیا گیا ہے، پیٹ چیر دیا گیا ہے، میں نے نہیں کہا لیکن میں خوش ہوں. ابو سفیان کہنے لگا: میں نے نہیں کہا اس طرح کرنے کا لیکن میں خوش ہوں. اس سے بڑھ کر اس نے اوپر چڑھ کر کے یوں کہا: افیکم محمد، تم میں محمد ہے، افیکم ابو بکر، ابو بکر ہے، افیکم عمر، عمر ہے. جب جواب نہ ملا تو وہ کہنے لگا سب مر گئے. حضرت عمر کو غصہ آیا، حضرت عمر بول پڑے، فرمایا: اللہ کے دشمن، ابھی اللہ نے ہم کو تیرے لیے زندہ رکھے. تو بہرحال بہت تانا تشنی، حالات پہ حالات. تو معاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ پوچھنے لگی کہ اللہ کے نبی، احد سے زیادہ بھی مصیبت کا دن آپ پر کوئی آیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یا حمیرہ. حضرت نبی حضرت عائشہ کو حمیرہ کہہ کر بلاتے تھے. حمیرہ کا معنی سرخی، لالی، لالاس لیا ہوا، اپنی زبان میں کہتے ہیں لال گوری، یہ حمیرہ کا ترجمہ ہوتا ہے. فرمایا: یا جی ہاں میری حمیرہ، میری عائشہ، اس سے بھی زیادہ سخت میری زندگی میں دن آیا ہے. فرمایا: وہ کون سا دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا: نبوت کا 10 سال، جب میں مکی زندگی میں تھا، میں مکے میں تھا اور مجھے نبوت مل چکی تھی اور نبوت کے 10 سال گزر چکے تھے اور میری زندگی کے 50 سال ہو چکے تھے اور میں مکے میں تھا، تو یہ جو نبوت کا 10 سال تھا یہ میرے لیے بہت بڑا مصیبت کا سال تھا، حتیٰ کہ اس سال کو عام الحزن کہا گیا، غموں کا سال، غموں کا سال. ف فرمایا یا رسول اللہ اس میں آپ پر کیا غم آیا؟ آپ نے فرمایا مجھ پر سب سے پہلا غم یہ آیا کہ میرے چچا ابو طالب جن سے بڑھ کر مکے میں ڈیفینس کرنے والا کوئی نہیں تھا ان کی موت ہو گئی، میرے چچا کی موت ہو گئی، اب میرا ڈیفینس کرنے والا کوئی نہیں تھا مکے میں. میرا چچا اگرچہ ایمان نہیں لائے ابو طالب، مقدر تھا اللہ کی طرف سے بھائی تقدیر پر ہم کو کوئی اشکال نہیں، تقدیر پر کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء، میرے محبوب آپ جس کو ہدایت دینا چاہے نہیں دے سکتے ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت، ساری کائنات مل کر کسی کو ہدایت دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو ہدایت نہیں مل سکتی، اور ساری کائنات مل کر کے ہدایت نہ دینا چاہے اور اللہ ہدایت دینے پر آ جائے، کسی کا کچھ نہیں چلے گا، اللہ ہی کا چلے گا. حضرت معالیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کام کرنے والے ساتھیوں کو کہا کرتے تھے ہدایت دینے کے لیے تم کو نہیں بھیجا جا رہا ہے، محنت کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت نہیں دیتا، وہ جس کو چاہتا ہے ایمان دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا، یہ اس کی مرضی ہے. اس نے ہدایت دی تو جو ہے دور دور سے آئے ہوئے سلمان فارسی کو ہدایت دے دی، بلال حبشی کو ہدایت دے دی، اور کئی ایسے لوگ جو دور سے آئے تھے ان کو ہدایت دی، اور آپ کا چچا جو آپ کی خدمت میں رہا، آپ کی ڈیفینس میں رہا، آپ کا معین و مددگار رہا، جب تک آپ حیات رہے چچا جان وہاں تک کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ نبی علیہ السلام کو کچھ کہہ دے، حتیٰ کہ حال یہ ہوا کہ جب وفات کا ابو طالب کا وقت آیا تو روایتوں میں ہے اللہ کے نبی قریب بیٹھے اور کہنے لگے یا عم قل لا الہ الا اللہ، میرے چچا کلمہ پڑھ لو، میرے چچا تم کلمہ پڑھ لو، قیامت میں تمہارا بھتیجا تمہاری گواہی دے دے گا. لیکن وہاں ابو جہل، ابو لہب، عتبا، شیبہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا آخری وقت میں ابو طالب، آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑو گے؟ بس وہ غیرت دلائی، غیرت، اور یہ غیرت ایسی آئی کہ آخری وقت میں ابو طالب نے کہہ دیا کہ میں اس تیری بات کو قبول نہیں کرتا. بہرحال تقدیر غالب آ گئی، تقدیر اللہ نے مقدر میں یہی لکھا تھا، تقدیر غالب آ گئی. میرے بھائیو تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، یہ مسلم مسئلہ ہے. مصیبت لکھی ہے آ کر رہے گی، حالات لکھ کے ہیں آ کر رہیں گے، پریشانیاں لکھی ہے آ کر رہیں گے، عزت لکھی ہے آ کر رہے گی، دولت لکھی ہے آ کر رہے گی، غریبی لکھی ہے آ کر رہے گی، مقدر کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی. ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مقدر کو اگر کوئی چیز ٹال سکتی ہے تو تمہاری دعا ٹال سکتی. دعا، دعا بہت بڑی چیز ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا ساری عبادتوں کا جڑ ہے، ساری عبادتوں کی بنیاد ہے. دعاؤں میں دل لگا کر اللہ سے دعا کرنا چاہیے. تو بہرحال مقدر تھا چچا ابو طالب کا کہ ایمان نصیب نہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اچھا آپ کے چچا نے آپ کی اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی، پھر بھی وہ جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا ہاں، ایمان نہیں تھا. البتہ جہنم میں جانے والوں میں سب سے کم درجے کا عذاب میرے چچا کو ہوگا، سب سے کم درجے کا عذاب. کتنا ہوگا یا رسول اللہ؟ فرمایا جتنے کفار و کافر اور باغی اور نافرمان اور نہ ماننے والے اللہ کو، وہ سر سے لے کر پاؤں تک جہنم میں آگ میں ہوں گے، میرے چچا کو پورا بدن محفوظ رہے گا، صرف پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی پاؤں میں. اور لیکن اس کا حال یہ ہوگا کہ جیسے چولہے پر ہاندی جوش مارتی ہے، ان آگ کی وجہ سے دماغ جوش مارے گا. یہ میرے چچا کو سب سے ہلکا آزار ہوگا. محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ پورے بدن کو اس لیے محفوظ رکھے گا کہ پورا بدن ڈیفنس میں لگا ہوا تھا اور پاؤں میں جوتی آگ کی اس لیے پہنائے گا کہ پاؤں کفر پر جمے ہوئے تھے. جو کفر پر جمے ہوئے ہیں اس کو جلائے گا, اور جو نبی کی ڈیفنس میں بدن لگا ہوا تھا اللہ اس کی حفاظت کر لے گا, اللہ اس کو آگ میں جلنے نہیں دے گا. اسی لیے میرے بھائیوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وضو جو ہے وضو وہ تو ہر امت میں ہے, ہم سے پہلے بھی وضو, عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں وضو ہے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں وضو ہے, موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں وضو ہے, لیکن وضو کی بنیاد پر اعضا کا چمکنا, یعنی وضو کی بنیاد پر چہرہ چمکے گا, وضو کی بنیاد پر ہاتھ چمکیں گے, وضو کی بنیاد پر پاؤں چمکیں گے, یہ اعضا کا چمکنا یہ اس امت کی خصوصیت ہے, اگلی امت کو نہیں ملے گا. یہ امت جو ہے وضو کر رہی ہے تو ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے وضو کی بنیاد پر ہمارا چہرہ قیامت میں چمکدار ہوگا, ہمارے ہاتھ چمکدار ہوں گے, ہمارے پاؤں چمکدار ہوں گے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چپکے سے وضو کر رہے تھے اور بغل تک ہاتھ دھو رہے تھے, یہاں تک پیچھے سے ان کا خادم آ گیا, فرمایا حضرت یہ کیا یہاں تک آپ ہاتھ دھو رہے ہیں؟ فرمایا اچھا احمق تو یہاں موجود ہے, اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا. اس کے بعد ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان کے اعضا وضو کی وجہ سے چمکیں گے, میں چاہتا ہوں کہ میرا ہاتھ بغل تک چمکدار ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں میری امت کو اس چہرے کے چمکنے سے پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے, میں میری امت کو اس سے پہچان لوں. اسی لیے علماء نے لکھا باوضو رہا کرو, باوضو رہا کرو. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا اللہ کے حبیب میں چاہتا ہوں میرے رزق میں برکت ہو, بہت وسعت ہو میرے رزق میں, خوب وسعت ہو, خوب برکتیں ہو, اللہ تعالیٰ مجھے خوب عطا کرے. تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا عدیم الطحارا وسع اللہ فی رزقی کا, فرمایا ہمیشہ باوضو رہو اللہ روزی میں برکت عطا کر دے گا. باوضو رہا کرو, ہمیشہ باوضو. استنجا سے فارغ ہو گئے وضو کر لو. نبی علیہ السلام کا معمول تو یہ تھا کہ رات کو سونے سے پہلے بھی وضو کر کے سوتے تھے, جب سوتے تھے تو حضرت وضو فرما لیتے تھے اور وضو کر کے پھر سوتے تھے. اور پھر ایک دعا بھی ہم کو سکھائی, فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے جاؤ تو پہلے وضو کر لو اور وضو کے بعد بستر پر جاؤ اور پھر دعا پڑھ لو. انی وجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, میں اردو میں اس کا ترجمہ کر دوں, اللہم انی وجہت وجہی الیک, اے اللہ میں اپنا چہرہ تیری طرف کر کے سو رہا ہوں, وفوضت امری الیک, اور اے اللہ میں سو جاؤں گا, اب مجھے کچھ پتا نہیں ہے کہ میرے پیچھے کیا ہونے والا ہے, میں میرے سارے معاملات تیرے حوالے کر رہا ہوں. والجأت ظہری الیک, اور اے اللہ میں اپنی پشت پناہی میں میری حفاظت کرنے والا تجھ ہی کو بناتا ہوں. لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک, میرا کوئی ماوا نہیں, کوئی معین نہیں, کوئی مددگار نہیں تیرے علاوہ. لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت, اے اللہ میں اس قرآن پر ایمان لایا جو تو نے اتاری, وَبِالنَّبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور اس نبی پر میں ایمان لایا جس کو تُو نے نبی بنا کر کے بھیجا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پہلے وضو کر لو، وضو کرنے کے بعد رائٹ کروٹ پر سو جاؤ، رائٹ کروٹ پر. اور رائٹ کروٹ پر یہ بعض لوگ جو کہتے ہیں محمد کی شکل بنا کر سو، ایسا کہیں روایت میں نہیں آیا، یہ غلط غلط باتیں ہیں. محمد کی شکل بناؤ، یوں پاؤں مورو یوں پاؤں مورو، ایسا کہیں نہیں آیا. رائٹ شکل پہ سو جاؤ، رائٹ چہرے پر سو جاؤ. اور اس کے بعد فرمایا یہ دعا پڑھ لو، اور دعا پڑھنے کے چلو یہ دعا آپ کو نہیں آتی تو کم سے کم اللہم بسمک اموت و احیا، یہ تو آتی ہے، اسی کو آپ پڑھ لو اور اس کے بعد سو جاؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِن مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر رات میں موت آ گئی سیدھا جنت میں جائے گا. رات میں موت آ گئی فطرت پہ مرے گا، اسلام پہ مرے گا، ایمان پہ مرے گا. فَإِن مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، وہ اسلام پہ مرے گا. مجھے ایک علمی بات یاد آئی موت کے اعتبار سے، میں نے ابھی پرسوں مشکات شریف کے درس میں بھی نقل کی تھی، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کی بات ہے، بہت علمی بات لیکن آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا اس سے، بڑی خوشخبری بڑی بشارت آپ کو ملے گی. فرمایا یہ جو لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ، یہ کلمۃ التوحید بھی ہے اور یہ کلمۃ الذکر بھی ہے. یعنی جب کوئی ایمان لاتا ہے تو اسی کو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، اور یہی وہ کلمہ ہے جو نبی نے ہم کو بھی فرمایا تسبیح کرو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. حدیث شریف میں فرمایا من قال فی الیوم مئت مرہ لا الہ الا اللہ حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، جس نے لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. تو لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے نا، وہ کلمۃ الایمان بھی ہے، کلمۃ التوحید بھی ہے اور کلمۃ الذکر بھی ہے. اب ہم کو مرتے وقت یوں کہا گیا لکنو موتاکم بلا الہ الا اللہ، تم اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ پڑھاؤ. جو مر رہا ہے نا اپنا آدمی، اس کو لا الہ الا اللہ پڑھاؤ، تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی. سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو موت کے موقع پر ہم سے جو لا الہ الا اللہ کا مطالبہ ہو رہا ہے وہ کلمۃ الایمان ہے یا کلمۃ الذکر ہے؟ لا الہ الا اللہ تو دو ہیں، ایک ایمان کے لیے بھی ہے، ایک ذکر کے لیے بھی. مرنے کے موقع پر جو ہم سے کلمہ مانگا جا رہا ہے لکنو موتاکم بلا الہ الا اللہ، یہ کون سا کلمۃ الایمان یا کلمۃ الذکر؟ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کلمۃ الذکر مانگا جا رہا ہے، کلمۃ الایمان نہیں مانگا جا رہا ہے. ایمان تو ہے ہی ہمارے دل میں، فی کل قلب رجل مؤمن ایمان، ہر مومن کے دل میں ایمان موجود ہے. تو مرنے والا جو ہے اس کے دل میں ایمان تو ہے ہی، کون سا کلمہ؟ ارے ذکر والا کلمہ مانگا جا رہا ہے کہ ذرا اس کو ذکر کراؤ لا الہ الا اللہ، تاکہ اللہ کے ذکر پر جائیں، اللہ کے ذکر کے اوپر جائیں، اللہ کے ذکر کے اوپر جائیں. اب میرے بھائیو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ذکر یہاں مراد ہے، مقصود ہے، مطالبہ لا الہ الا اللہ ذکر کا ہے. اب کوئی آدمی مرتے وقت برین ہیمریج میں ہے، بے ہوش ہے، نہیں پڑھ سکا، ایکسیڈنٹ اچانک ہو گیا، نہیں پڑھ سکا، کئی دنوں سے بے ہوش تھا، نہیں پڑھ سکا، اور کوئی بیماری ایسی تھی، نہیں پڑھ سکا، فالج اور لکوا ہو گیا تھا، نہیں پڑھ سکا، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ذکر ہی تو چھوٹا ہے، ایمان تو اس کے پاس موجود تھا، وہ ایمان لے کر دنیا سے گیا ہے، صرف ذکر چھوٹ گیا ہے، اور ذکر مستحب ہے، اور مستحب کے چھوٹنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، مستحب کے چھوٹنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ ایمان لے کر دنیا سے گیا ہے. گھبراؤ مت اپنے مرنے والے کے بعد میں کہ وہ کلمہ نہیں پڑھ سکا اب اس کا کیا ہوگا، نہیں نہیں، وہ ایمان پڑھ گیا، وہ توحید لے کر گیا، وہ لا الہ الا اللہ کو لے کر کے گیا ہے. تو بہرحال میرے بھائیو کلمۃ التوحید کے اندر یہ کلمۃ الایمان بھی ہے اور کلمۃ الذکر بھی ہے. مرنے کے موقع پر جو ہم سے مانگا جا رہا ہے وہ کلمۃ الذکر مانگا جا رہا ہے. مولانا تقی صاحب ربانی نے ایک واقعہ لکھا ہے, اپنے وہاں کا پاکستان کا ایک واقعہ لکھا ہے, جو انسان گناہوں کی کثرت کرتا رہتا ہے ہمیشہ گناہوں میں اور توبہ کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا, جیسے آج کل دنیا کے اندر فیشن ہو چکی ہے گناہوں کی. جب کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تم غلط کر رہے ہو, کہتے ہیں کوئی حرج نہیں, تو تیری قبر میں میں میری قبر میں, تو کون مجھے تبلیغ کرنے والا دعوت دینے والا, تو کون مجھے اللہ اس کے رسول کی بات کرنے والا, تو مجھے کون سا راستہ بتانے والا, تو کون آ گیا مجھے کہنے والا. جو گناہوں میں پڑا رہتا ہے تو حال اس کا کیا ہوتا ہے؟ حدیث شریف میں ہے, اللہ مرتے وقت کلمے سے محروم کر دیتے ہیں, اس کے بعد میں خطرہ ہے کہ وہ بے ایمان جائے گا, اس کے بعد میں خطرہ ہے کہ وہ بے ایمان جائے گا. مولانا نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنے وہاں کا کہ ہمارے وہاں اس صاحب گناہوں کے دلدل میں زندگی گزاری, اور گناہ بھی کیسا, یہ جو ابھی دنیا چلی ہے نا, یہ واٹس ایپ پر برائیوں کی, یہ اس بیماری میں وہ مبتلا, بس وہ روزانہ کسی کے خلاف کچھ نہ کچھ لکھتا ہی رہتا تھا. لوگ اس کے پاس آ کر معافی چاہتے تھے, منت سماجت کرتے تھے, وہ اس کو بھی دھتکار دیتا تھا, نکال دیتا تھا, حکال دیتا تھا. بہرحال وہ بہت بیمار ہوا, اور بیماری کے عالم میں وہ دوا بھی بول سکتا ہے, وہ ڈاکٹر بھی بول سکتا ہے, لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اللہ نہیں بول سکتا. خود مولانا کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا, اس کو لفظ اللہ بلوایا لیکن نہیں بول پایا. ساری چیزیں بول رہا ہے دنیا کی, لیکن لفظ اللہ نہیں زبان سے نکل رہا ہے. اللہ نے اپنے محبوب نام کو اس سے سلب کر لیا, کھینچ لیا اس سے. وہ دنیا بھر کی چیزیں بول رہا ہے لیکن لفظ اللہ نہیں بول پا رہا. تو میرے بھائیو, گناہوں سے بہت پرہیز کی ضرورت ہے, بہت پرہیز کی ضرورت ہے. خیر, میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ احد سے زیادہ سخت دن آپ پر کوئی آیا؟ آپ نے فرمایا ہاں, میری نبوت کا 10واں سال بہت سخت دن. فرمایا اچھا, کیا ہوا؟ فرمایا میرا چچا جو میرے ڈیفینس میں تھا وہ دنیا سے روانہ ہو گیا, اب میرے ڈیفینس میں کوئی اور تھا نہیں, ایک عورت ہے جو میرے ڈیفینس میں میرا سہارا تھی, اور وہ ہے میری بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. لیکن اللہ کا کرنا, ادھر چچا ابو طالب گئے, 3 دن نہیں گزرے کہ میری بیوی خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا. میرے دو ڈیفینس تھے مکے میں, وہ دونوں کے دونوں میرے چلے گئے, میرا سہارا تھا, یہ میرے دونوں بازو تھے, میرے دونوں بازو تھے, ایک یمین میں ایک یسار میں, ایک دائیں اور ایک بائیں, یہ میرے دونوں کے دونوں بازو جو ہے میرے کٹ گئے, میں بے سہارا ہو گیا. اب مکے میں سوائے میرے دشمنوں کے اور کوئی میرا نظر نہیں آ رہا. یہ بخاری کی روایت کا میں آپ کو ترجمہ کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کیا یہاں اسباب کے درجے میں میری مدد کون کرے گا, جو میرے صحابہ تھے وہ اتنے کمزور تھے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے, وہ میرا ڈیفینس نہیں کر سکتے تھے. میں چار ناچار ہو گیا. ایسے وقت میں میں نے سوچا کہ چلو میں طائف جاؤں تاکہ طائف والوں کو کچھ بات کہوں, شاید کہ وہ میری بات مان لے اور وہ میرے معین و مددگار بن جائیں, میرا تعاون کر دیں, میری مدد کر دیں, تو اس صورت میں کم سے کم میرا ایک سہارا کھڑا ہو جائے گا. میں یہ سوچ کر طائف گیا. طائف میں خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 بھائی تھے جو طائف کے بڑے مالدار تھے, ایک کا نام تھا عبد یعلیل, ایک کا نام تھا مسعود, اور ایک تیسرا بھائی تھا. یہ 3 بھائی تھے. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں ان تینوں کے وہاں سب سے پہلے پہنچا, اور میں نے جا کر اپنی بات کو رکھا, اپنی دعوت کو رکھا, اپنی تبلیغ کو رکھا, اپنی توحید کو رکھا, اپنی رسالت کو رکھا, اللہ کی وحدانیت کو رکھا, لا الہ الا اللہ کی باتوں کو رکھا. تو ان تینوں بھائیوں نے مجھے جھٹکار دیا, اور پہلے بھائی نے یہ کہا کہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو حلال کرنے کے لیے اللہ کو تو ہی ملا, تیرے علاوہ کوئی نہیں ملا. اور دوسرے نے مجھ کو تانا دیا, کہ محمد تیرا چہرہ تو دیکھ تو نبی بننے کے لائق ہے بھی یا نہیں.
اللہ
آپ ہو گیا, ایسا زخمی ہو گیا آپ کا دل, ایسا زخمی. اور تیسرے نے جو آپ کو کہا وہ یہ جملہ تھا, اگر تو نبی ہے تو بھی بات نہیں کرنا ہے, اور اگر تو نبی نہیں ہے تو بھی بات نہیں کرنا ہے, ہمارے گھر سے نکل جا. حضرت زخمی دل کے ساتھ وہاں سے نکلے, ابھی گھر سے نکلے ہی تھے کہ ان تینوں بھائیوں نے اعلان کیا, آواز لگائی, اے لوگوں پاگل آیا ہے مارو اس کو. اب چاروں طرف سے لوگ ہم پر ٹوٹ پڑے. آپ کے ساتھ آپ کے خادم تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی. میں اس واقعے سے آپ کو کچھ لے جانا چاہتا ہوں, اس لیے میرے ذہن میں بخاری کا یہ واقعہ آیا. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے, چاروں طرف سے آپ پر پتھروں کی بوچھار ہے. زید کہہ رہے ہیں کہ میں پتھروں کو اپنے اوپر لیتا تھا, لیکن جہاں چاروں طرف سے آتے کتنے پتھر کو اپنے اوپر لیتا. بہرحال کچھ پتھر تو آپ ہی پر گر رہے تھے اور بڑے زوروں سے گر رہے تھے. حضرت انتہائی زخمی ہو گئے, بہت دور تک یہ لوگ مارتے مارتے حضرت کو لے کر چلے, تعاقب کیا, پیچھا کیا, دوڑتے رہے مارتے رہے. آپ مکے سے مدینہ جب جاتے ہیں نا, بیچ میں ایک جگہ آتی ہے کرم, کرم لکھا ہوا ہے وہاں کرم, یہ وہ جگہ ہیں جہاں تک اللہ کے نبی کا پیچھا کیا تھا. مارتے رہے دوڑتے رہے حضرت کے پیچھے پیچھے. جب یہ لوگ واپس ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کرن کے قریب پہنچے, اور آپ زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے سارے خون کو صاف کیا لیکن خون بند نہیں ہو رہا, انتہائی درجہ میں نے کسی طرح آپ کے خون کو صاف کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت کے اندر کھڑے ہوئے, دو رکعت نماز پر اس سجدے میں چلے گئے, اور بہت دیر تک روتے رہے روتے رہے روتے رہے. کتنا خون نکلا تھا؟ ویسے تو واقعے میں یہی لکھا ہے کہ اتنا خون نکلا تھا کہ آپ کی جوتیاں مبارک آپ کے قدم سے چپک گئی. لیکن مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ تاریخ کے لکھنے والوں نے صرف قدم دیکھے, اگر تاریخ کے لکھنے والے آپ کا بدن اٹھا کر کے دیکھتے اور کرتا اٹھا کر کے دیکھتے تو شاید تاریخ میں یوں لکھ جاتے کہ جیسے تم لوگ پانی میں غسل کرتے ہو اللہ کے نبی نے خون میں غسل کیا. یہ دین ایسے ہی نہیں پھیلا میرے بھائیو, یہ دین ایسے ہی نہیں پھیلا. حضرت معالیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے ہمارے وہاں اجتماع میں سنایا آخری بات میں, حضرت معالیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اے لوگو جتنا خون بہا اللہ کے نبی کا اتنا پسینہ بھی بہ جائے تو کم سے کم تم نبی کو منہ دکھانے کے قابل ہو جاؤ گے. اتنا پسینہ بھی بہ جائے ہمارا, یہ ایسے ہی نہیں پھیلا تھا, بڑے حالات کے ساتھ بڑے مسائل کے ساتھ یہ دین پھیلا ہے. بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل روتے رہے, سجدے میں جاتے سجدے سے سر اٹھایا, اوپر سے آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے نظر اٹھائی تو بدلی تھی, اور بدلی کے اندر جبریل امین ہے. جبریل امین نے آپ کو سلام کیا اور تشریف لے آئے, اور فرمایا اللہ کے حبیب یہ پہاڑ کے فرشتے ہیں, اگر آپ کا حکم ہو تو ابھی اس بچی کو ختم کر دیا جائے, چورا چورا کر دیا جائے. حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا منشا کیا ہے, دیکھیں کیا پوچھ رہے ہیں, اللہ کا منشا کیا ہے. فرمایا اللہ نے کچھ نہیں کہا, اللہ نے کہا میرے محبوب کو پوچھو, محبوب کو پوچھ لو, فرشتے جا رہے ہیں محبوب کو پوچھو. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لگتا یہ ہے کہ میرے اللہ کو بھی منظور نہیں تو اس کے نبی کو بھی منظور نہیں. اللہم اهدی قومی فانہم لا یعلمون, اے اللہ ان کو ہدایت دے دے, یہ نہیں تو ان کی اولاد ایمان لائے, ان کو ہدایت دے دے, اس لیے کہ یہ جانتے نہیں تو مجھے مارا ہے, اگر یہ جان لیتے تو مجھے نہ مارتے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا فرمائی. مولانا علی میاں نے ایک جگہ لکھا ہے, فرمایا ہندوستان والوں, تمہیں جو ایمان ملا ہے یہ طائف سے واپسی پر جو نبی کی دعا ہے اس کے صدقے میں ملا ہے. ایشیا کے سارے لوگوں کو اس دعا کے صدقے میں, اس لیے کہ محمد بن قاسم ثقفی وہی طائف سے پیدا ہوا, قبیلہ ثقیف سے اس کا تعلق ہے, اور اس نے سندھ میں آ کر کے اسلام کا پرچم لہرایا اور ہمارا علاقہ مشرف پہ اسلام ہوا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر نبی طائف کی ہلاکت کی دعا کر دیتے تو محمد بن قاسم سبق کے درجے میں پیدا نہ ہوتا, اور جب وہ پیدا نہ ہوتا تو سبق کے درجے میں ہمارے علاقے میں ایمان نہ آتا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کا صدقہ ہے جو آپ نے طائف والوں کے بعد میں فرمائی تھی, اللہم باہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ یہ جانتے نہیں اس لیے مجھ کو مارا ہے, تو ان کو چھوڑ دے, میں ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کر رہا ہوں. بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر سے بہت اذیت, اور اسی عالم میں آپ مکے میں تشریف لے آئے ہیں. آپ کو جو تکلیف ہوئی ہے دنیا کا دستور ہے, جو جتنا لطیف طبیعت کا ہوتا ہے اس کو تکلیف بھی ہوئی ہے. ہماری زبان میں بہت مشہور ہے, موتی چمڑی والوں کو کچھ نہیں ہوتا, جن کی چمڑی موتی ہوتی ہے ان کو کچھ بھی کہہ دو کوئی اثر ان پر نہیں ہوتا, لیکن جن کی طبیعت جتنی لطیف ہوتی ہے ان کو بہت طبیعت پہ اثر ہوتا ہے. آخر اس نبی کو اتنی تکلیف ہے کہ دل بے چین ہے, پریشان ہے, اور کوئی تسکین کا سامان نہیں. آپ کے صحابہ کو کیا تسلی دے سکتے تھے؟ ایک واقعہ ہے مدنی زندگی کا, ویسے تو نبی کی زندگی کے واقعات کا کیا کہنا, اللہ ہوا. مسجد نبوی کے ممبر پر حضرت بیٹھے ہوئے ہیں ایک مرتبہ, کچھ باتیں کہہ رہے ہیں, اور ایک منافق کھڑا ہوا, ذل خویسا اس کا نام تھا, بخاری شریف کتاب المغازی میں روایت ہے, ذل خویسا. اس نے کھڑے ہو کر یوں کہا, محمد تو خائن ہے, خیانت کرتا ہے, تو امانت دار نہیں, تو پیسے کھا جاتا ہے, تو ہمارا حق نہیں دیتا. اور اللہ کے نبی منبر نبوی پر بیٹھ کر کے رو رہے ہیں. یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں امین نہیں ہوں گا تو دنیا میں پھر کون امانت دار ہو سکتا ہے؟ نبی سے برکت تو کوئی ہو ہی نہیں. خالد بن ولید کہتے ہیں, دعنی یا رسول اللہ اضرب هذا المنافق, اللہ کے حبیب مجھے اجازت دو اس کی گردن مار دوں. تب بھی اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ نہیں, انہ یصلی, نہیں نہیں نہیں, یہ نماز پڑھتا ہے. خالد کہنے لگے, کم من مسل یصلی ولیس فی قلبہ ایمان, اللہ کے نبی بہت نمازی ہے, بہت لوگ نماز پڑھنے والے, لیکن دل ان کا ایمان سے نکل جاتا ہے, ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے. یہ بھی ایسا ہی ہے. تو پھر بھی سنو, اتنے تانوں کے باوجود اللہ کے نبی اس کے بعد میں کیا کہہ رہے ہیں, خالد مجھے کسی کا دل چیر کر فتوا دینے کا حکم نہیں دیا گیا, اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں, میں نہیں جانتا. یہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں, یہ میں نہیں جانتا. بہرحال میں تو اس کے ظاہر کو دیکھتا ہوں کہ یہ نماز پڑھتا. ایک مرتبہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جائے, راستے میں عبداللہ ابن ابی کی مجلس لگی ہوئی تھی, وہ مسلمان ابھی نہیں ہوا تھا. حضرت اس کی عیادت کے لیے اس کی مجلس میں پہنچے, مسلمان بھی تھے, کچھ مشرکین بھی تھے, کچھ یہود بھی تھے. حضرت وہاں پہنچے اور اپنی دعوت کی بات کو شروع فرمایا, دعوت دینے لگے. تو عبداللہ ابن ابی کہنے لگا, محمد اگر تو سچا ہے تو تیری مجلس میں دعوت دے, ہماری مجلس سے نکل جا. صرف اتنا نہیں, اوپر سے عبداللہ ابن ابی نے یوں کہا کہ تیرے سواری جو ہے, تیری سواری جس پر تو بیٹھ کر آیا ہے, اس کے پاؤں کی راگ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. یعنی گویا اللہ کے نبی کو حقیر بتا رہا ہے. یہاں تک کہ مسلمان اور مشرکین آمنے سامنے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے, قریب کا ہاتھا پائے ہو جاتی. نبی نے سب کو خاموش کیا, پھر وہاں سے نکلے, اب دل زخمی ہے آپ کا کہ عبداللہ ابن عبی نے آپ کو کیسی بات کہی. سعد بن عبادہ کے وہاں پہنچے اور جا کر ساری باتیں سنائی کہ سعد دیکھو نا عبداللہ ابن عبی نے مجھ کو ایسی ایسی باتیں کہی. تو سعد تسلی دینے لگے حضرت چھوڑو وہ تو ایسا ہی ہے نالائق آدمی ہے, فلیعفو ولیصفحو معاف کر دو اس کو, درگزر کر دو, چھوڑ دو اس کو. خیر حضرت نے سن لیا لیکن دل کو تسلی نہ ہوئی, اس لیے کہ اس محبوب کو تسلی کون دے. اللہ نے آیت اتاری قرآن میں اور نبی کو تسلی. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. فرمایا اے میرے محبوب ابھی تو آپ کو بہت سننا ہے ان لوگوں سے, یہ تو ابھی بہت تانا دینے والے ہیں, آپ کو بہت سنائیں گے یہ مشرکین اور یہ یہود. آپ کو سننا ہے ادن کثیرہ بہت تکلیف کی باتوں کو. آپ کیا کرو گے؟ ان تصبروا وتتقوا, آپ کا کام صبر اختیار کرنا اور تقوی اختیار کرنا, اللہ ان سے نمٹ لے گا. ان ذلک لمن عزم الامور. اللہ نے آیت اتار کر تسلی. تو طائف میں جو زخمی ہو گئے, مار کھائے, تانے سنے, ان حالات میں مکے میں آئے. مکے میں آپ کا کوئی استقبال کرنے والا نہیں. آج تو ہماری جماعت جاتی ہے تو استقبال کرنے والے ہوتے ہیں, آج تو کوئی عالم جا رہا ہے تو اس کو استقبال کرنے والے ہوتے ہیں. وہاں کوئی استقبال کرنے والا نہیں اللہ کے اس نبی کا, سنو تو صحیح. اتنی مار کھا کر وہ جا رہا ہے مکے میں اور کوئی استقبال کرنے والا بھی نہیں. آپ کون استقبال آپ کا کرے گا؟ جو کرے گا اسی کو اہل مکہ ماریں گے, کوئی استقبال کرنے والا بھی نہیں. نبی علیہ السلام زخمی دل ہے, اب اس نبی کو تسلی کون دے؟ بہت بڑا حادثہ آپ پر آیا گیا. آپ نے جو فرمایا نا کہ عائشہ اوہد سے زیادہ سخت میرے اوپر یہ سال تھا. چچا گیا, بیوی گئی, اس کے ساتھ ساتھ طائف جب امیدیں لے کر گئے تو طائف والوں کا یہ معاملہ ہوا, اس سے بڑھ کر مصیبت میرے اوپر کوئی نہیں تھی. تو پھر کیا ہوا؟ اب اس نبی کو تسلی کون دیتا, کون اس کو سنبھالتا؟ زخمی دل ہے اس کا. تو رب تعالی جل شانہ نے تسلی دی. اور کیسے تسلی دی؟ فرمایا محبوب آ جاؤ, میں تمہیں معراج کراتا ہوں, اپنے وہاں مہمان بلاتا ہوں, تمہیں مہمان بلاتا ہوں, آ جاؤ. جب کوئی زخمی دل ہوتا ہے نا تو آپ ذرا اپنے گھر پہ بلا لو, میرے گھر دو دن رہو, آپ سکون سے رہو, اطمینان سے رہو, اس کو تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے, اس کا دل بھر جاتا ہے کہ الحمدللہ آپ نے میرے ساتھ خیر کاہی کا معاملہ کیا. اس نبی کو تسلی کون دیتا؟ رب تعالی جل شانہ نے فرمایا آ جاؤ, میں تمہیں معراج کراتا ہوں اور اپنے گھر کا مہمان بلاتا ہوں. اس کے نتیجے میں نبی کو معراج ہوئی. یہ جو معراج جو ہوئی ہے نا, اس کی یہ وجہ ہوئی کہ آپ انتہائی زخمی ہو چکے تھے, اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کرائی. تو معراج جب کرائی ہے تو پہلے آپ کو مکے سے بیت المقدس لے گئے, پھر بیت المقدس سے آسمانوں پر لے گئے, اور پھر وہاں لے گئے جہاں کوئی نہیں جا سکتا تھا. اگر یہ سرے موئے بدر پرم فروغ تجلی بسوجت پرم, اس جگہ پر آپ کو لے گئے, بالکل اللہ کی نزدیکی اور قرب حاصل ہوا. کتنا قرب؟ قرآن کریم میں فرمایا فقان قاب قوسین او ادنا, فرمایا دو کمان رکھو تو کتنی جگہ ہوتی ہے, اتنی سی جگہ اللہ اور رسول کے بیچ میں تھی. ابو ذر غفاری پوچھتے ہیں اللہ کے حبیب آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلم کی روایت میں رائت ربی نورا, میرے رب کو میں نے دیکھا وہ نور ہی نور تھا, میں نے میرے رب کو دیکھا وہ نور ہی نور تھا. اور پھر جو کچھ کلام ہوا فقان قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبدہ ما اوحا, جو وحی کرنا تھا, جو بات کرنا تھا اپنے نبی سے وہ باتیں کی. فاوحا الی عبدہ ما اوحا, بہرحال میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معراج جو آپ کو کروائی گئی ہے وہ اس بنیاد پر کروائی گئی کہ آپ کا دل زخمی ہو چکا تھا. پھر آپ کی امت جو ہے یہ امت العلوم ہے, یہ امت جو ہے امت العلوم ہے. امت العلوم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی امت پر علم کا دروازہ کھول دیا ہے, بڑا زبردست دروازہ کھولا, بڑا زبردست دروازہ کھولا ہے. مجھے ایک بات یاد آئی, حضرت الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک ڈاکٹر آیا نوجوان, اور اس زمانے میں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا تھا, تو بڑی شان والا تھا, بہت شان کے ساتھ آیا, مسلمان تھا بچہ, نوجوان تھا, آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈاکٹر بن کر آیا. حضرت کے پاس جب اس کو لایا گیا تو حضرت کے پاس یہ پاؤں پھیلا کر کے بیٹھ گیا حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. حضرت نے اس کو دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ اس کے دماغ میں اپنے علم کا غرور ہے, اپنے علم کا غرور ہے. تو حضرت نے پہلے تو اس کو اپنے قریب کیا. کیسے قریب کیا؟ بیٹا تم جس علم کو پڑھ کر آئے ہو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, اس کی بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے اس کی, تو اس لیے کہ کوئی بیمار پڑے گا آپ علاج معالجہ کرو گے, کوئی کسی کو کھانسی ہو گئی, سردی ہو گئی, بخار ہو گیا, فلاں ہو گیا, تو آپ کے علم سے امت کو فائدہ پہنچے گا, بہت اچھا ہے, آپ نے یہ علم پڑھا تو اچھا ہے, اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوگا. لیکن بیٹا اس سے بھی بڑھ کر ایک علم ہے. اب حضرت اس کی ذہن سازی کر رہے ہیں, اس سے بھی بڑھ کر ایک علم ہے. تو وہ نوجوان دیکھنے لگا کہ یہ کون سا علم ہوگا, میں ڈاکٹر بن کر آیا, میرا علم سب سے اونچا, یہ کون سا علم جو مولانا کہہ رہے. حضرت نے فرمایا ہاں ایک علم ہے, وہ علم کون سا ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تیرے نبی ہے نا, تو مانتا ہے؟ کہا جی میں مانتا ہوں. فرمایا تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل پاکیزہ؟ فرمایا بالکل پاکیزہ, مطہر, صاف ستھرا. فرمایا صاف ستھرا ہونے کے باوجود جب اس علم کو دینا تھا تو اللہ کے نبی کے دل کو اللہ نے چار مرتبہ زمزم کے پانی سے دھویا, پھر علم دیا. تو اب بتا تیرے علم سے وہ علم اونچا ہوا کہ نہیں؟ حضرت نے اسے پوچھا تیرے علم سے وہ علم اونچا ہوا کہ نہیں جس کے لیے چار مرتبہ نبی کے پاکیزہ دل کو زمزم سے دھویا؟ کہا ہاں ہاں بالکل. تو کہا وہ علم کون سا؟ فرمایا علم قرآن ہے, علم قرآن ہے جو تیرے علم سے بہت اونچا ہے, جو تیرے علم سے بہت اونچا ہے, بہت اونچا ہے. تیرا علم دنیا کے لائق ہے, اور وہ علم جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے وہ بہت اونچا علم ہے, وہ تجھے دنیا سے آخرت تک لے جاتا ہے, دنیا سے جنت تک لے جاتا ہے, دنیا سے اللہ تک لے جاتا ہے, جو تجھے بلندیوں پر لے جاتا ہے, وہ ہے علم, اتنا اونچا علم. فرمایا بیٹا اگر یہ علم نہیں ہے تو پھر تیرا علم جہالت ہے, اگر یہ علم نہیں ہے تو تیرا علم جہالت ہے, پھر تو اپنے علم سے دنیا کمائے گا اللہ نہیں کمائے گا, پھر تو اپنے علم پر غرور کرے گا, تکبر کرے گا, توازن ہی ہوگی. اور اگر علم قرآن کے ساتھ تو ڈاکٹر ہے, لوئر ہے, بیرسٹر ہے, سب کچھ ہے, تو پھر تیرے اس علم کے باوجود تیرا علم قرآن جو ہے وہ تجھے اللہ کے سامنے پیشانی رگڑنے پر مجبور کر دے گا. حضرت نے اس انداز سے اس کو سمجھایا, اس انداز سے حضرت کے ملفوظات میں لکھا ہے, اس کے دل میں بات اتر گئی, اور اس نے فوراً کہا کہ میں اس علم کو کیسے سیکھوں؟ آپ جس علم کو بتا رہے اس علم کو میں کیسے سیکھوں؟ ایسے فرمایا یہ ٹوٹا ہوا ہمارا کام ہے, اس میں کچھ دن ہمارے ساتھ چلو تو اس علم کو تم سیکھ جاؤ گے, پورا تو نہیں سیکھو گے لیکن کچھ نہ کچھ اس سے آ جائے گا, پھر علماء کی صحبت میں رہنا تو یہ علم ترقی کرتا چلا جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت جو ہے نا یہ علوم کی امت بنائی گئی, اس میں علم کے دروازے بہت کھولے گئے بے شمار. دیکھو نا سائنس جتنی اس امت کے پاس ہے اگلی امت کے پاس نہیں ملتی ہے, جتنی ترقیاں اس امت کو ملی کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ پہلے کوئی پہلی امتوں میں فلائٹ تھے, پہلی امتوں میں مشینیں تھیں, کوئی مسئلہ اس طرح کا نہیں تھا. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اگلی امتوں میں بائی پاس کا آپریشن ہوا ہو, کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ گھٹنوں کا آپریشن ہوا ہو, کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ آنکھ کا آپریشن کر کے پوری آنکھ کو تبدیل کیا جا رہا ہو. یہ سارے علوم اسی امت کو عطا فرمائے. تو اللہ کے حبیب کو فرمایا میں تیری امت کو علم والی امت بنانے والا ہوں, تو آ جا میں تجھے پہلے ہی سے وہ علوم دے دیتا ہوں, وہ علوم میں تجھے پہلے ہی سے دے دیتا ہوں. تیری امت دعویٰ کرے گی راکٹ چلانے کی, تیری امت دعویٰ کرے گی چاند پہ جانے کی, تیری امت دعویٰ کرے گی فلائٹ کو اوپر اڑانے کی, اس سے پہلے میں وہاں تجھے لے جاتا ہوں جہاں تیری امت پہنچ بھی نہیں سکتی, وہ بلندی عطا کرتا ہوں. وہ بلندیوں پر تجھے لے جاتا ہوں. اور پھر لوگ کہتے ہیں بائی پاس ہو بڑا زبردست کارنامہ. ارے ہم کہتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس ہوا چار مرتبہ, جبریل نے کیا سینہ چیرا, آپ کے قلب مبارک کو نکالا اور چار مرتبہ آپ کے قلب کو دھویا گیا. اگر یہ امت کا ڈاکٹر بائی پاس کر رہا ہے تو یہ کمال نہیں ہے میرے آقا کو تو پہلے ہی سے یہ چیز دے دی گئی. یہ وہ سارے علوم ہیں, یہ وہ سارے علوم ہیں جو کھلنے والے تھے اس امت پر. تو معراج میں بلایا, استقبال کیا, اور استقبال بھی کتنا شاندار. جبریل کو لینے بھیج دیا, جبریل کو لینے بھیج دیا, کوئی معمولی چیز ہے. سارے فرشتوں کا سردار اس کو لینے بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ, اور پھر بڑی عزت کے ساتھ لے کر کے چلے, ایک براق پر سوار کیا, پھر جبریل کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر چلے, اور پہلے آسمان پر, پھر ساری تحقیقات, پھر آدم سے ملاقات, پھر یحییٰ سے ملاقات, پھر عیسیٰ سے ملاقات, پھر موسیٰ سے ملاقات, پھر ابراہیم سے ملاقات, سارے نبیوں سے ملاقات کروائے, اور ملاقات کروانے کے بعد رب کریم کے دروازے پر حاضر ہو گئے, اور اللہ کی طرف سے وہ فیضان ہوا, وہ فیضان آپ کو ہوا, وہ علوم آپ کو عطا کیے گئے کہ خدا پاک کی قسم ایسے علوم کے جو قیامت تک کتابوں میں چھلکتے رہیں گے اور مسائل اس سے نکلتے رہیں گے. میں نے اس کی طرف آپ کو اس واقعے کی طرف اس لیے اشارہ کیا کہ جس نبی کو تسلی دینے کے لیے اللہ تسلی کا سامان اس طرح پیدا کرتا ہو, وہ نبی کتنا بڑا ہوگا, وہ نبی کتنا بڑا ہوگا. جب اتنا بڑا نبی, اتنا بڑا نبی, تو ہمیں اس کا اتباع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں اس نبی کا اتباع کرنا چاہیے. اسی لیے میں نے ایک آیت پڑھی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, البتہ تحقیق کے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تمام طریقے ملیں گے, تمام باتیں ملیں گی. اور میں نے ایک حدیث شریف پڑھی, لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو نبی کے تابع نہ کر دے, اپنی خواہشات کو نبی کے تابع نہ کر دے. تمام مسائل کے اندر, عبادات ہو, معاملات ہو, معاشرت ہو, اخلاق ہو, زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو, اپنی زندگی کو نبی علیہ السلام کی زندگی کے تابع کر دے. نماز ویسے ہی پڑھیں گے جیسے آقا نے بتایا, روزہ ویسے رکھیں گے جیسے نبی نے بتایا, زکات اس طرح نکالیں گے جیسے نبی نے ہمیں حکم دیا, حج ایسے کریں گے جیسے نبی نے ہم کو بتایا, معاملات کے مسئلے میں ہم اس طرح زندگی گزاریں گے جیسے نبی علیہ السلام نے بتایا, معاملات میں جھکنا پڑے ہم جھک جائیں گے, اپنا حق چھوڑنا پڑے ہم چھوڑ دیں گے, معاف کرنا پڑے معاف کر دیں گے, درگزر کرنا پڑے تو کر دیں گے, لیکن اپنے نبی کی شریعت کو نہیں چھوڑیں گے. اپنے معاملات, اپنے معاشر, گھریلو زندگی, بیوی بچوں کے ساتھ, والدین کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, اقارب کے ساتھ, ہمارے جو مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں اسی مسائل پر ہماری معاشرتی زندگی بھی گزرنی چاہیے. تو عبادات ہو, معاملات ہو, معاشرت ہو اور اخلاق ہو. آج لوگ پریشان حال ہیں, پوری دنیا اس وقت پریشان ہے اور حل تلاش کر رہی ہے کہ ان پریشانیوں کا حل کیا ہو سکتا ہے. کبھی ادھر حالات ہے, کبھی ادھر حالات ہے, کبھی اس ملک میں حالات ہے, کبھی اس بستی میں حالات ہے, کبھی اس شہر میں حالات ہے, کبھی اس ٹاؤن میں حالات ہے, چاروں طرف حالات ہی حالات ہے. اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ حل ایک ہی ہو سکتا ہے جو قرآن نے بتایا, میرے محبوب کی اتباع کر لو تمہارا رب راضی ہو جائے گا, اور جب رب راضی ہوگا تو کائنات کے حالات کو درست کر دے گا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, میرے محبوب کی اتباع کر لو میں سارے حالات کو خوشگوار بنا دوں گا اور دنیا کے معاشرے کو ٹھیک ٹھیک بنا دوں گا. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو تلاش کر کر کے ظاہراً بھی باطناً بھی, اس لیے کہ نبی کا ظاہر بھی اللہ کو اتنا ہی پیارا تھا, نبی کا ظاہر بھی اللہ کو اتنا ہی پیارا تھا, اور نبی کا باطن بھی اللہ کو اتنا ہی پیارا تھا, نبی کا چہرہ بھی اللہ کو اتنا پیارا تھا, اور نبی کے اخلاق و اعمال اور آپ کی زندگی بھی اللہ کو اتنی ہی پیاری تھی. ظاہر سی بات ہے کہ جب ظاہر بھی پیارا اور باطن بھی پیارا, تو ہمارا ظاہر بھی نبی کے زندگی پر آ جائے, ہمارا باطن, ہمارے اعمال, ہمارے اخلاق بھی نبی علیہ السلام کی زندگی پر آ جائے. اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں سنتوں کو زندہ کرنا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو تلاش کر کے اس پر عمل کرنا ہے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما, ہمارے روزوں کو قبول فرما. اے اللہ, اگر تیری شان کے مطابق نہیں ہے لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اپنے فضل سے قبول فرما لے. اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں ہمت و قوت عطا فرما. اللہ ہمیں ہمت و قوت عطا فرما. ہمیں نبی کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں نبی کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہت پیارے اور لاج نبی ہے. اے اللہ, اس امت کے خاطر آپ نے بہت تکلیفیں زحمتیں اٹھائی ہے, آپ پر لاکھ و درود و سلام نازل فرما. آپ پر لاکھ و درود و سلام نازل فرما. آپ پر, آپ کے صحابہ پر, آپ کے اہل بیت پر, آپ کے گھر والوں پر اے اللہ لاکھ و درود و سلام نازل فرما. اے اللہ, آپ کی اتباع کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. آپ سے محبت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. آپ کے طریقوں کو زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ہماری دعاؤں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ. www.attableague.com, the reviver of Iman.